والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فلا تذكرون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران گرامی، گزشتہ جمعہ توحید کے تعلق سے کچھ باتیں بیان ہوئی. بنیادی طور پر یہ بات جاننا ضروری ہے کہ توحید اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کے حق میں اگر کوئی شخص دخل اندازی کرتا ہے، اللہ سے اس کا حق چھینتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حق میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دربار سے مردود کر دیتے ہیں. چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے اچھا رہے اور اس کو دیکھ کر دھوکہ ہو جائے، لیکن آخرت اور حقیقت کے اعتبار سے وہ اللہ کے دربار سے مردود ہو جاتا ہے. اسی لیے توحید کے تعلق سے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اللہ تعالیٰ حشر میں یہ فرما دیں، یہ بندہ دو عالم سے ناراض اور خفا اس لیے ہے کہ میرے حق میں حق تلفی کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس کو اس کا حق کما حقہ نہیں دیا جا رہا ہے، اس لیے بندہ ناراض ہے، خفا ہے. تو توحید کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی جس قدر حفاظت ہوگی، اسی قدر اور عقیدے مضبوط ہوں گے. عقیدے مضبوط ہوں گے تو اعمال بھی اچھے ہوں گے. اعمال اور عقیدے کا نام ہی دین ہے. لہذا جو بنیادی عقیدہ ہے توحید کا، اس عقیدے میں جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور کرنا ضروری ہے. الحمدللہ مسلمان ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، ایمان والوں میں شمار ہے، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جان کر یا انجانے توحید کے خلاف ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. اس لیے یہ جاننا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں اور وہ کون سی باتیں ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس کی توحید میں خلل ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ توحید کی بنیادی دو قسمیں ہیں، ایک ہے توحید ربوبیت اور ایک ہے توحید الوہیت. یعنی ربوبیت पालनहार होना, परवरदिगार होना और परवरिश के जितने तरीक़े हैं, परवरिश के जितने असबाब हैं, उन सब असबाब को, उन तरीक़ों को काम में लाने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है। बंदा सिर्फ़ ज़रिया है, वरना बंदे के पास कुछ नहीं। किताबों में लिखा है तफसीर में कि हज़रत सैयदुना मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम को एक मर्तबा फ़िक्र हुई अहलो अयाल के ताल्लुक़ से कि अहलो अयाल की रोज़ी रोटी का क्या करें। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ सामने जो चट्टान है उस पर आप अपनी लाठी मारें। हज़रत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम ने उस पर अपनी लाठी मारी, चट्टान टूट कर उसके दो हिस्से हो गए। अंदर एक और चट्टान थी, एक और पत्थर था। हुक्म हुआ कि अंदर जो पत्थर है उस पर फिर लाठी मारें। हज़रत सैयदुना मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम ने उस पर लाठी मारी तो पत्थर टूटा, दो हिस्सों में अलग अलग हो गया। देखा कि अंदर एक और पत्थर है, हुक्म हुआ कि उस पत्थर पर भी लाठी मारें। हज़रत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम ने उस पर अपनी लाठी मारी तो वो पत्थर टूटा। अजीब कुदरत देखते हैं और अल्लाह का करिश्मा कि एक कीड़ा है उसके मुंह में हरा पत्ता है। अल्लाह ताला ने ये बात दिखा दी कि पत्थर के अंदर पत्थर, पत्थर के अंदर पत्थर में एक कीड़ा को पालना मेरी जिम्मेदारी है और उसकी परवरिश तरबियत मेरा अपना काम है। तो तौहीद रुबूबियत का माना है पालनहार है अल्लाह। यही तो बात कही गई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो कुल जहानों का, जितने जहां हैं, जितने आलम हैं, सारे आलमों का पालनहार है। और इंसान तो बस एक मखलूक है, इंसान के मां सिवा हजारों हजारों मखलूकात हैं, उन सब को अल्लाह पालते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो भूखा सोता हो, जिसे रोजी ना मिलती हो, जिसे रिस्क हासिल ना होता हो। तौहीद रुबूबियत, तौहीद रुबूबियत के ताल्लुक से मुसलमान ही नहीं, अरब के मुशरिक लोग जो पक्के काफिर और मुशरिक थे, लेकिन वो भी अल्लाह ताला की रुबूबियत में किसी को बिल्कुल शरीक नहीं ठहराते थे। वो शरीक ठहराते ही नहीं थे। वो तौहीद की जो दूसरी किस्म है तौहीद उलूहियत, उसमें शरीक ठहराते थे। अगर उनसे पूछा जाता ज़मीन किसने पैदा की, आसमान किसने पैदा किए, कहते अल्लाह ने। उनसे पूछा जाता सातों आसमानों का अर्श अजीम का रब कौन है, तो कहते अल्लाह है। और भी जितने सवालात उनसे पूछे जाते, हर सवाल के जवाब में अल्लाह ही का नाम लेते थे। कुरान करीम में उठाकर देखिए, एक दो नहीं बीसियों आयते हैं, अल्लाह फरमाते हैं وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے پیغمبر، آپ اگر ان سے پوچھیں آسمانوں کا اور زمین کا خالق کون ہے، ضرور کہیں گے اللہ۔ وہ کہتے تھے اور کھلم کھلا کہتے تھے اللہ ہی سب کچھ ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی پالنہار ہے۔ اور اس کا پالنہار ہونے میں، پروردگار ہونے میں، توحید ربوبیت میں کوئی شریک نہیں۔ میں نے آیت پڑھی، سورہ مومنون کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی سوالات کر رہے ہیں. قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون, اے پیغمبر آپ پوچھئے زمین کس کی ہے, زمین پر جتنی مخلوقات بستی ہیں وہ سب کس کی ہیں. قل لمن الارض ومن فیہا, زمین کس کی ہے, زمین میں جتنی مخلوقات آباد ہیں بستی ہیں وہ کس کی ہیں. سیقولون للہ, ضرور کہیں گے اللہ کی ہے. زمین اللہ کی اور بسنے والے سارے اللہ کے ہیں, یعنی اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے اور اللہ ہی ان کا مربی ہے. سیقولون للہ قل افلا تذکرون, آپ کہیے کیا سوچتے نہیں ہو, نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو کہ اعتراف کرتے ہو, اقرار کرتے ہو, پھر خلاف ورزی بھی کرتے ہو. آگے سوال ہے, قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. سیقولون للہ قل افلا تتقون, آپ پوچھئے ساتوں آسمانوں کا پروردگار رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ ساتوں آسمانوں کا پروردگار مالک اور رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ, ضرور کہیں گے اللہ ہے. قل افلا تتقون, وہ یہ جواب دیں گے, آپ کہیے کہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو, اعتراف بھی کرتے ہو, مانتے بھی ہو, اقرار بھی کرتے ہو, لیکن ساتھ ساتھ جرم کرتے ہو, عبادت میں, احترام میں, تعظیم میں دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہو. قل افلا تتقون, کیا ڈرتے نہیں ہو اللہ کے عذاب سے؟ آگے سوال ہے, قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون. سیقولون للہ قل فانا تسحرون, آپ پوچھیے معلوم کیجئے وہ ذات کون ہے جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز کی ملکیت ہے. قل من بیدہ ملکوت کل شیء, وہ ذات کون ہے جس کی قدرت اور اس کے قبضے میں ہر چیز کی ملکیت ہے. وہو یجیر, اور وہ پناہ دیتا ہے. ولا یجار علیہ, اور اس کے خلاف کوئی کسی کو پناہ دے نہیں سکتا اور نہ پناہ دیتا ہے. سیقولون للہ, کہیں گے ضرور وہ ذات اللہ کی ہے جس کے ہاتھ میں, جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے اور ساری چیزیں اس کی قدرت میں ہیں. وہ جیسے چاہے تصرف کرے, وہ چاہے تو پناہ دے سکتا ہے, دیتا ہے, لیکن اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی. ضرور کہیں گے اللہ. قل فانا تسحرون, آپ کہیے پھر کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو, کیا تم پر جادو ہو چکا ہے؟ فانا تسحرون, تم سحر زدہ ہو کہ جادو کی وجہ سے بے قابو ہو چکے ہو. فانا تسحرون, اللہ کہہ رہے ہیں بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون, حقیقت یہ ہے کہ ہم نے حق بات ان کو کما حق سنا دی, حق بات پہنچا دی, اور وہ جھوٹے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, جان کر بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. یہ آیتیں ہیں میں نے نمونہ کے طور پر پڑھی ہیں, ورنہ ایسی بیسیوں آیتیں قرآن کریم میں ہیں جس میں مشرکین مکہ کا یہ اعتراف اور ان کا یہ اقرار اللہ نے نقل کیا ہے کہ وہ ہر بات میں اللہ کا نام ہی لیتے تھے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین عرب, مشرکین مکہ وہ کشتی کے ذریعے سمندری سفر کرتے تھے اور اپنے بتوں کو ساتھ لے جاتے تھے اور بتوں سے حاجتیں مانگتے تھے, لیکن کشتی بھور میں پھنس جاتی اور طغیانی آتی, मौज उठती और कश्ती अब तब में डूबने वाली होती, अपने बुतों को समंदर में फेंक कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते और कहते, ये हम ही बचा नहीं सकते, ऐ अल्लाह आप ही बचा सकते हैं, आप ही बचा सकते हैं, आप बचा लीजिए। अपने बुतों को समंदर में फेंक दिया करते थे। मालूम हुआ कि वो भी सिर्फ अल्लाह ही को मानते थे। हाँ, किसी को रिस्क देने में, किसी को औलाद देने में शरीक कर लेते थे, लेकिन मालिक हकीकी और रब हकीकी के तौर पर नहीं। और सजदा करते थे, मन्नतें मांगते थे, जो वो करते थे वही है तौहीद की दूसरी किस्म, तौहीद उलूहियत। माबूद होने में भी अल्लाह की ज़ात तन्हा है, जैसे रब होने में अल्लाह तन्हा है, कोई उसका शरीक नहीं, ऐसे ही माबूद होने में भी अल्लाह की ज़ात तन्हा है, कोई उसके साथ शरीक नहीं। हर एक की दाद और हर एक की फरियाद वो सुनता है और हर एक की फरियाद वो पूरी करता है। तो तौहीद उलूहियत में शरीक किया करते थे, और तौहीद उलूहियत में यानी माबूद बहुत सारों को बना रखे थे, लेकिन माबूद भी सिर्फ सिफारिशी के दर्जे में, शफात और सिफारिश की हद तक माबूद बना रखे थे, लेकिन अल्लाह ने उनको मुशरिक करार दिया, अल्लाह ने उनको इस्लाम से खारिज कर दिया। इसलिए सोचना यह है कि कहीं हमारी तौहीद में खलल और फर्क तो नहीं आ रहा है, हमारी तौहीद का महक़ महफूज है या नहीं। ग्यारहवें पारे में है, अल्लाह फरमाते हैं, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کی, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, کہتے ہیں ہا اولائی شفعاؤنا عند اللہ, یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے یہاں, یہ سفارش کرنے والے ہیں, تو ان کو انہوں نے سفارشی بنا رکھا ہے, شفاعت اور سفارش تک کا ہی درجہ دیا ہے, تو شفاعت اور سفارش کی غرض سے ان کے آگے سجدہ کیا کرتے تھے, منتیں مانگتے تھے, مرادیں مانگتے تھے, اللہ نے ان کو مشرک قرار دے دیا۔ بھلا سوچیں کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اولیاء اللہ کو بھی حاجت روا سمجھتے ہیں اور ان کو بھی مراد برار اور مشکل کشا سمجھتے ہیں, حالانکہ اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, اسلام میں داخل ہیں, لیکن قبروں پر چادریں چڑھاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا واہیات و خرافات کرتے ہیں۔ بھلا بتائیں کیا ان کا ایمان محفوظ ہے؟ کما حق ان کا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے؟ اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی جڑ کاٹ دی ہے, جہاں جہاں سے شرک کھل سکتا ہے, آ سکتا ہے, آپ نے وہ سب دروازے بند کر دیے۔ طبرانی میں روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق تھا جو مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دیا کرتا تھا, بڑی ایذائیں دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ مسلمان آپس میں کہنے لگے, چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے استغاثہ کرتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے استغاثہ کریں گے اس منافق سے نجات کے بارے میں۔ استغاثہ کا معنی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگیں گے, اے اللہ کے رسول آپ مدد فرمائیے کہ اس منافق کا خاتمہ ہو جائے یا اس کی شرارت سے حفاظت ہو جائے, چلیں استغاثہ کریں اور آپ سے مدد مانگیں۔ یہ کہہ کر چلتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ سے استغاثہ کے لیے, طلب مدد کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ سے استغاثہ نہ کرو، اللہ کی ذات ایک اکیلی اور تنہا ذات ہے، بس اس سے استغاثہ کرو اور اسی سے مدد مانگو، وہی مدد دینے والی ذات ہے، استغاثہ کے لائق وہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا یہ جملے نہیں فرمائے کہ صحابہ نے عرض کیا بارش نہ ہونے کی وجہ سے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے مصیبت ٹوٹ پڑی ہے، پریشانی آ گئی ہیں، آپ بھی قبلہ رخ ہو گئے، ہاتھ اٹھا لیے دونوں، کہنے لگے اللہم غثنا اللہم غثنا اللہم غثنا، تین مرتبہ آپ نے دعا کی اے اللہ ہم کو سیراب کر دے۔ استغاثہ کے قابل اور لائق آپ ہیں، ہماری طلب کو قبول فرما کر ہماری مدد فرما۔ جو ہم طلب کر رہے ہیں، جو دعا مانگ رہے ہیں، اس دعا کو قبول کر کے ہماری مدد فرما، یہ ہے طلب مدد۔ حضرت انس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بات پریشان کرتی، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے، تو اللہ کے نبی یہ دعا مانگتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اور اے قیوم، اے وہ ذات جو حی قیوم ہے، آپ کی رحمت کا واسطہ، آپ ہی سے میں مدد مانگتا ہوں، استغاثہ کرتا ہوں، برحمتک استغیث، آپ کی رحمت کے ذریعے آپ سے میں مدد مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری طرح سے ہماتن متوجہ ہو کر اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کو آپ نے موقع نہیں دیا، کئی موقع ایسے آئے صحابہ کرام نے درخواست کی یا رسول اللہ ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اجازت دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قطعاً اجازت نہیں دی، بلکہ آپ نے اپنے لیے کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کیا۔ آپ جب آتے شروع میں صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے غیر عربی اجمی لوگ ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، میرے لیے ویسے مت کھڑے ہو جاؤ۔ صحابہ بیٹھے رہتے، اللہ کے نبی تشریف لا کر مجلس میں بیٹھتے، اور پھر اللہ کے نبی اٹھ کر چلے جاتے، صحابہ بیٹھے رہتے، بعد میں اٹھ کر صحابہ چلے جاتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی موقع پر اپنی ایسی تعظیم کی اجازت ہی نہیں دی جس تعظیم سے شرک کی بو آئے اور جہاں سے شرک کا دروازہ کھل جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن سے آتے ہیں، آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یمن میں میں نے دیکھا کہ ایک دوسرے کا سجدہ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سجدہ کیا کرتے ہیں، یعنی ایک شخص دوسرے کے لیے تعظیم کرتے ہوئے سجدہ کرتا ہے، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کے آگے سجدہ کریں۔ اور تعظیم عبادت کی نیت سے نہیں، عبادت تو اللہ کی ہوگی، عظمت اور تعظیم کی نیت سے ہم آپ کے آگے سجدہ کریں، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی کے لیے سجدہ کی اجازت دیتا اور حکم دیتا تو عورت سے کہتا کہ شوہر کے لیے سجدہ کیا کرے، شوہر کے لیے وہ سجدہ کیا کرے۔ عبادت والا سجدہ تو شرک ہے، تعظیم والا سجدہ بھی اب ناجائز اور حرام ہو چکا ہے، تعظیم والا سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر میں اجازت دیتا تو کہتا عورت سے کہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کیا کرے، لیکن میں اجازت نہیں دیتا، اب یہ پیشانی صرف اللہ کے آگے جھکے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتی ہے۔ اس پیشانی کی قدر ہونی چاہیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے لیے پسند نہیں فرمایا ہے، کسی اور کے لیے کیسے اس چیز کو پسند کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جب ہم صبح کو بیدار ہوتے ہیں دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما ماتنا وإلیہ النشور، کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو موت دینے کے بعد زندگی دی. احیانا بعدما ماتنا، توحید کا جملہ نکل رہا ہے، اللہ نے ہم کو زندگی دی ورنہ ہم موت کے منہ میں جا چکے تھے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نیند موت کی بہن ہے، نیند موت کی بہن ہے. جیسے جب موت آتی ہے آدمی بے قابو اور بے دست و پا اور لاچار و ناچار ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے اعتبار سے بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے، ایسی نیند کی حالت میں بھی ایک حد تک وہ اپنے ہوش سے، حواس سے اور دوسری قدرتوں سے دور ہو جاتا ہے. تو گویا نیند موت ہے. تو دعا یہ کرتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما ماتنا، وہ ذات اللہ کی قابل تعریف ہے جس نے ہم کو زندگی دی ہم کو موت دینے کے بعد وإلیہ النشور. توحید کا جملہ پہلا ہے. پھر جب آخر میں سوتے ہیں، سوتے ہوئے کیا کہنا چاہیے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، اور میں ایک اور روایت پڑھ رہا ہوں بخاری شریف ہی سے ملتی جلتی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ، سونے کے لیے بستر پر جاؤ، سب سے آخر میں یہ کلمہ کہو. آپ نے کلمات سکھائے، فرمایا اے برا یہ کلمات کہو، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجات ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا منجا ولا ملجا منک الا الیک. پھر اس کے بعد بات نہ کرنا، اگر اس کے بعد بات کرنے کا موقع آ جائے پھر یہ کلمہ دہراؤ، اللہم اسلمت وجہی الیک، پروردگار میں نے اپنا رخ تیری طرف کر دیا، وفوضت امری الیک اور اپنا سارا معاملہ تیرے حوالے کر دیا، والجات ظہری الیک اپنی پیٹھ تیری طرف کر دی، یعنی اپنا سارا بھروسہ تیری طرف کر دیا، رغبتوں ورہبتن الیک کہ تمام امید رکھی جائے تو تیری ذات سے، ڈرا اور خوف کیا جائے تو تیری ذات سے ڈرا جائے اور خوف کیا جائے، لا منجا نجات نہیں، کوئی ماوا و ملجا نہیں مگر تیری ہی ذات سے. کہیں سے کوئی پناہ نہیں ملے گی، اگر ملے گی تو تیری ہی ذات سے پناہ ملے گی. یہ حکم ہے کہ یہ کلمات کہو اور پھر سو جاؤ، پھر کچھ نہ کہو. تو یوں حفاظت ہو رہی ہے. ہم سوچیں ہماری توحید کی جب اللہ کی طرف سے یوں حفاظت ہو رہی ہے، ہم غیر اللہ کے سامنے کیوں ہاتھ اٹھائیں؟ وہاں کیوں قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر وہاں حاجت روا مشکل کشا کہہ کر کیوں مانگے؟ وہاں جو سجدہ لوگ کرتے ہیں جو خالص حرام ہے، اور یہ سجدہ کبھی شرک ہو جاتا ہے، مسلمان ہو کر اتنا گھناؤنی کام کرتے ہیں، العیاذ باللہ، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے تھے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، اللہ کے نبی یہ دعا مستقل مانگتے تھے، اللهم لا تجعل قبری وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. آپ نے دعا مانگی، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنائیے جس کے سامنے پوجا جائے، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، میری قبر کو اللہ محفوظ رکھیے. لا تجعل قبری وثنا یعبد، ایسا بت نہ بنائیے جس کو پوجا جائے، جس کے آگے سر جھکایا جائے. آگے فرمایا، اللہ کا غیظ و غضب اور غصہ اس قوم پر انتہائی سخت ہے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، سجدہ کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی لعنت کر رہے ہیں کہ اللہ کا غضب انتہائی سخت ہے ان لوگوں پر. عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے, فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرض الوفات میں ہیں, اس بیماری میں جس میں آپ کی وفات ہوئی اس میں ایک مرتبہ سخت مرض کی حالت میں ایک مرتبہ آپ چادر ہٹاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا, وہاں وہ سجدہ کیا کرتے تھے, نبیوں کی قبروں پر سجدہ کیا کرتے تھے, اللہ کے نبی لعنت کر رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اور بہت اہم بات فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو جو چھپا دیا گیا ہے وہ اسی خطرہ کی وجہ سے چھپا دیا گیا ہے کہ کہیں اللہ کے نبی کی قبروں پر سجدہ نہ ہونے لگے اور وہاں منتیں نہ ہونے لگے, اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو چھپا دیا گیا. آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں, آپ کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تقریباً 40 سال وہاں رہی, اسی حجرے میں رہی 40 سال تک, اور خود حفاظت کیا کرتی تھی کہ کوئی یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آ کر منتیں نہ مانگے اور سجدہ نہ کیا کرے. جب 40 سال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو اس کمرے کو مقفل کر دیا گیا, لاک کر دیا گیا, اور ایسے ہی رہا, کبھی کسی کے لیے وہ کمرہ کھولا ہی نہیں جاتا تھا. یہاں تک کہ ولید ابن عبد الملک کا زمانہ آیا تو ولید ابن عبد الملک نے اس پورے کمرے کو لے کر 5 کونی کی بڑی دیوار بنا دی جس میں کوئی دروازہ تھا ہی نہیں, 5 کونی کی بڑی دیوار بنا دی اور اس کو بہت اندر سے لے کر پوری طرح سے بند کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر لوگوں کے سامنے نہ آئے اور نہ آپ کی قبر پر سجدہ کیا جائے اور نہ کسی طرح سے مرادیں مانگی جائے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی حفاظت ہو رہی ہے تو جتنے اللہ کے نیک بندے اولیاء ہیں اور دوسرے ہیں ائمہ ہیں ان کی قبروں پر بھی جانا بس اس وجہ سے ہونا چاہیے کہ یہاں جائیں گے تو آخرت یاد آئے گی. قبر کی زیارت کا مقصد اتنا ہی ہے کہ آخرت یاد آئے اور اپنی موت یاد آئے اور ہم اپنی موت کے لیے تیاری کر سکیں. یہ ہے زیارت قبور کا مقصد. اور اہل قبر کو, قبر والوں کو سلام کیا کریں, جیسے حدیث میں ہے السلام علیکم دار قوم مومنین وانا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم سلفنا ونحن بالاثر یغفر اللہ لنا ولکم. یہ دعا سکھائی گئی کہ قبر والوں کو سلام کہو, دعا اللہ سے ہو رہی ہے اللہ ہماری تمہاری سب کی مغفرت کرے. اور بہت جلد ہم یہاں آنے والے ہیں, گویا آخرت یاد دلائی جا رہی ہے, تو قبرستان کو جانا, قبروں پر جانا سلام کرنے کے لیے ہے, ان کے حق میں دعائے مغفرت کے لیے ہے, اور اس لیے ہے کہ ہماری موت یاد آ جائے, آخرت یاد آ جائے. دیگر خرافات کے لیے, تماشوں کے لیے قبرستان نہیں ہے, قبریں اس لیے نہیں بنائی گئی. اور اسی وجہ سے صرف نبیوں کی خصوصیت رہی ہے کہ نبیوں کو جہاں ان کا انتقال ہوتا تھا وہیں غسل دے کر وہیں ان کو دفن کیا جاتا تھا. نبیوں کے علاوہ کسی کی بھی خصوصیت نہیں ہے کہ ان کو الگ سے دفن کیا جائے, ان کی الگ پہچان رکھی جائے, اس لیے کہ اس طرح سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے اور ان کے آگے سر جھکانے کا راستہ ہموار ہوتا ہے. اس لیے آج کل مسلمانوں کے اندر یہ جو بے راہ روی بے دینی آئی ہے اس تعلق سے فکر مند ہونے کی, اور اپنے آپ کو جو توحید ربوبیت اور الوہیت ہے دونوں میں پختہ کرنے اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.